سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي وما لا يعرف بالله حضرت اقدس صوفی ممتاز احمد صاحب کا مبرکاتہ ان کے حکم سے اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرمائے اور یہ اشعار شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں جو ہمارے دادا شیخ ہیں اور یہ اشعار بھی انہی کے ہیں ان اشعار کا عنوان ہے جان دے دی میں نے ان کے نام پر جان دے دی میں نے ان کے نام پر جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر جان دے دی میں نے ان کے نام پر جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر میر مت مرنا کسی گلفام پر میر مت مرنا کسی گلفام پر خواب ڈالو گے انہی اجسام پر خواب ڈالو گے شام پر میر مت مرنا کسی گلفام پر میر مت مرنا کسی گلفام پر خاک ڈالو گے انہی اجسام پر خاک ڈالو گے شام پر جان دے دی میں نے ان کے نام پر جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر میر مت مرنا کسی گلفام پر میر مت مرنا کسی گلفام پر خاک ڈالو گے انہی اجسام پر خاک ڈالو گے انہی اجسام پر رشک سب کرتے ہیں اس ناکام پر رشک سب کرتے ہیں اس ناکام پر جی رہا ہوں میں تمہارے نام پر جی رہا ہوں میں تمہارے نام پر رشک سب کرتے ہیں اس ناکام پر رشک سب کرتے ہیں اس ناکام پر جی رہا ہوں میں تمہارے نام پر جی رہا ہوں میں تمہارے نام پر جان دے دی میں نے ان کے نام پر جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر تف ہے یارو طالب اکرام پر تف ہے یارو طالب اکرام پر میں فدا ہوں عاشق بدنام پر میں فدا ہوں عاشق بدنام پر، تف ہے یارو طالب اکرام پر، تف ہے یارو طالب اکرام پر، میں فدا ہوں عاشق بدنام پر، میں فدا ہوں عاشق بدنام پر، لڑ رہے ہو ان سے کیوں دشنام پر، لڑ رہے ہو ان سے کیوں دشنام پر، کتنا پردہ ہے تمہارے کام پر، کتنا پردہ ہے تمہارے کام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، کیا تعجب ہے تیرے دشنام پر، کیا تعجب ہے تیرے دشنام پر، اور کیا برسے گا اس بدنام پر، اور کیا برسے گا اس بدنام پر، کیا تعجب ہے تیرے دشنام پر، کیا تعجب ہے تیرے دشنام پر، اور کیا برسے گا اس بدنام پر، اور کیا برسے گا اس بدنام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، کیوں فدا ہے میر تو آرام پر، کیوں فدا ہے میر تو آرام پر، عشق ہوتا ہے فدا آلام پر، عشق ہوتا ہے فدا آلام پر، کیوں فدا ہے میر تو آرام پر، کیوں فدا ہے میر تو آرام پر، عشق ہوتا ہے فدا آلام پر، عشق ہوتا ہے فدا آلام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر،
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری غفلت کو دور فرما دے، اور گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما دے، خصوصاً غیروں کی نقل، ان کی نقالی، ان جیسا ظاہر، ان جیسا باطن بنانے سے نفرت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حسین ترین نمونہ جو ہمارے پیارے حبیب اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، ان کی سنتوں اور ان کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے: نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جل جلالہ، کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تھوڑا دائیں بائیں بھی راستہ نہیں ہے. اور کامیابی کا راستہ جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، وہ تو صرف اور صرف اولیاء اللہ کے راستے پر چل کے ہی حاصل ہوگا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں، جو ہم ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھنا واجب ہے، بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و تعریف اور ثنا کے بعد اور اپنے رحمان اور رحیم ہونے کے بعد اور مالک یوم الدین بتلانے کے بعد اور اپنی بندگی کا ہم سے اقرار کروانے کے بعد اور اپنی مدد اور استعانت کے محتاج ہونے کے بعد ہم کو یہی سکھایا ہے کہ ہم سے مانگو ایک دن الصراط المستقیم. اللہ ہمیں وہ راستہ دکھلائیے جو بالکل سیدھا راستہ ہو، دائیں بائیں کو جو راستے جاتے ہیں مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. اگر ایک منزل بالکل سیدھے راستے پر بنی ہے اور کوئی آدمی کہے کہ بھائی تھوڑا سا یہ ٹیڑھا ہے راستہ، آپ اس پہ چلے جائیے، تو وہ آپ تسلیم نہیں کریں گے. ایسے ہی بائیں کو کوئی جا رہا ہوگا تو کہیں گے کہ نہیں، ہمیں تو سیدھا راستہ جو منزل تک پہنچا دے وہ چاہیے. فکر آباشد کے بک شاید رہے، راہ آباشد کے پیش آیت چاہے. فکر وہ دولت ہے، وہ نعمت ہے کہ جس پر جس کام کی فکر سوار ہو جاتی ہے اس کا راستہ کھل جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. اور راستہ تو دراصل وہی ہے جو شاہ تک پہنچا دے. تو دو چیزیں ہیں کہ ایک تو ہمارے اندر فکر پیدا ہو جائے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں صراط مستقیم چاہیے. اب صراط مستقیم کی علامات کیا ہے، کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بھی مانگنا سکھا دیا، بتلا دیا کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے، کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سیدھا راستہ ہے؟ ہم تو جانتے نہیں، لا علم ہے، ان سے ملنے کی ہے۔ یہی ایک راہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، یہ اللہ کو پانا ہے تو اللہ والوں سے ہی اللہ کو پایا جا سکتا ہے۔ اللہ کا اللہ والوں ہی کے راستے پر چل کر، شاہراہ اولیاء پر چل کر ہی اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، جو کہ مقصود زندگی ہے۔ اور میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو دنیا میں رہ کر جس نے نہیں پایا، جس نے دنیا میں رہ کر اللہ کو نہیں پایا، وہ بہت ہی بڑا محروم اور اس کا شمار فاسق اور فاجر لوگوں میں ہوگا، ہاں گناہگار لوگوں میں ہوگا، فجار میں، فساق کے رجسٹر میں اس کا نام ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ والا بننا فرض عین ہے، اور اس کی تصدیق قرآن پاک سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ یہ قرآن پاک میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کا درجہ فرض ہے۔ تقوی اختیار کرنا فرض عین ہے، خدا رحمان اور رحیم نے ایسی چیز فرض کی ہے جو انتہائی آسان ہے۔ کیا رحمت ہے ان کی، کیا شان ہے، کیا مہربانی ہے کہ اتنی بڑی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم الشان ہے کہ کتنے
ایکو بند کرو، یہاں سے بند ہوتا ہے کہ نہیں؟
اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم الشان ہے، اتنی عظیم الشان ہے، ذرا سا ہم نظر اٹھا کر دیکھیں، کروڑوں ستارے آسمان پر نظر آئیں گے۔ یہاں تو شہر میں روشنیاں ہیں، روشنیوں کی وجہ سے ستارے نظر نہیں آتے، اور گاؤں میں چلے جائیں، کہیں ویرانے میں چلے جائیں، اندھیرے میں، تو آسمان کا ایک انچ کا ٹکڑا بھی خالی نہیں ہے ستاروں سے۔ اس قدر بھرے ہوئے ہوتے ہیں ستارے، اس قدر بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس میں خالی آسمان کو دیکھنا مشکل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ستارے تین وجہ سے پیدا فرمائے ہیں۔ ایک تو آسمان کی زینت بنایا ہے اس کو، آسمان کی زینت، اور دوسرا ان سے جو ہے وہ لوگ راستہ معلوم ہوتا ہے، لوگوں کو ہدایت کے لیے ہے لوگوں کی، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور معرفت کے لیے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو ان کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک اعرابی تھے، وہ لیٹے ہوئے تھے رات کے اندھیرے میں اپنے گاؤں میں، تو ستاروں کو اور چاند کو دیکھ کر ان کے منہ سے یہ نکلا، یا ایھا السماء والنجوم ان لک ربا و خالقا اللہم اغفر لی، یہ بات انہوں نے کہی دل میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ کل جو بات تم نے کہی ستاروں کو دیکھ کے، خدا تعالیٰ کی جو معرفت تمہیں حاصل ہوئی، تو اس کی برکت سے خدا تعالیٰ نے خوش ہو کر تمہاری مغفرت فرما دی۔ یا ایھا السماء والنجوم، اے آسمانوں اور ستاروں، اللہ لکی ربا و خالقا، ضرور تمہارا کوئی خالق ہے، تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دیجئے۔ بس اس بات سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے اور خوش ہو گئے۔ تو یہ ستارے ہم دیکھیں، ان سے معرفت حاصل کریں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، والذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ایسے لوگ اللہ کے مقبولین، اللہ کے نیک بندے، ہدایت یافتہ لوگ، اور خود بھی ہادی ہیں، تو ایسے لوگ ہماری نشانیوں کو دیکھ کر ان میں تفکر کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کیسے پیدا کی۔ اتنا بڑا سورج اللہ نے پیدا کیا، کتنی گرمی پہنچاتا ہے، دن میں جب نکلتا ہے تو لاکھ شمع جلاؤ کتنی ہائی پاور کی لائٹ جلاؤ لیکن سورج کے سامنے بالکل پھیکی معلوم ہوتی ہے، اور اگر رات میں کتنی بھی روشنی کر لو لیکن رات کا اندھیرا ہمیشہ اس پہ غالب رہتا ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو اندھیرے کا نظام و نشانی نہیں رہتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچانے کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم و شان ہے. تو اتنی عظیم و شان ذات اور وہ خدا رحمان اور مہربان کہ جس نے یہ سب پیدا کیا، اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی، اور جس طرح وہ چاہے اس کائنات کو الٹ پلٹ کر کے رکھ سکتے ہیں آنن فانن. تو ایسی عظیم و شان ذات کا تو حق یہ تھا کہ انتہائی مشکل کام فرض کیا جاتا، انتہائی مشکل کام کہ بھائی ہم اتنے بڑے ہیں تو ہمارا کام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، ہمیں راضی کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوگا. قاعدہ تو یہی ہے، عقل کی بات تو یہی ہے. اب مثال کے طور پر ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے، حضرت کا کلام بھی ہے اس پر، فرماتے ہیں کہ دیکھو اتنی بڑی اللہ کی ذات ہے لیکن اپنا گھر کتنا مختصر بنوایا ہے، کتنا مختصر گھر بنوایا ہے کہ کہیں میرے بندے تھک نہ جائیں. حالانکہ عظیم الشان ذات ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر مکہ سے لے کر مدینہ تک یا مکہ سے لے کر جدہ تک اتنا بڑا گھر بنوا دیتے اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، بنوا دیتے گھر اور حکم دے دیتے کہ اب لگاؤ چکر اس کے، تو آدھا چکر بھی کوئی نہیں لگا سکتا تھا. تو ایسے خدا مہربان ہیں، ایسے رحیم ہیں کہ اتنا مختصر سا گھر، یعنی مطلب یہ کہ عبادات کے اندر، عبادات مثبتہ کے اندر جس میں جسمانی مشقت ہے، مالی مشقت ہے، اس میں بہت تھوڑی قربانی اللہ نے مانگی ہے، تھوڑی قربانی، اور وہ بھی فرض اس پر ہے جو مال رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، صحت اس کی اس قابل ہو، ورنہ وہ بھی فرض نہیں ہے. لیکن وہ چیز فرض کی ہے جو انتہائی آسان ہے. میرے شیخ اس کو فرماتے تھے کہ ایسا کریم مالک دنیا میں کائنات میں کوئی لا کر دکھاؤ کہ جو کہے کہ کام نہ کرو مزدوری لے لو، کام نہ کرو مزدوری لے لو، کیا کہ ہم کو ناراض نہ کرو، ہم کو ناراض نہ کرو. اتنی سادہ سی بات، اتنی آسان سی بات، ارے بھائی عقل میں آنے والی بات، جس کی عقل ذرا بھی سلیم ہو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جو مالک ہمیں زندگی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، رزق کا مالک وہی ہے، صحت کا مالک وہی ہے، دنیا کی ہر شے، ہر نعمت، پوری کائنات کا مالک وہی ہے جس کی روٹی ہم کھاتے ہیں، تو بھائی اس کا حق نہیں ہے کہ اس کو ناراض نہ کیا جائے، اس کی تابے داری کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے. اور پھر وہ کتنی معمولی سے کام پر وہ راضی ہو جاتے ہیں کہ بس کام نہ کرو مزدوری لے لو. نفس میں نے تمہارے ساتھ رکھا ہے، شیطان کا دشمن میں نے تمہارے ساتھ لگایا ہے، بس اس کی بات ماننا نہیں ہے. وہ تمہیں سبز باغ دکھائے گا، تمہیں لالچ دے گا، تمہیں طرح طرح کی شکلیں دکھائے گا کہ آ جاؤ ان گٹر لائنوں کے اندر، لیکن تم اپنے نفس پر قابو رکھنا. کف نفس یعنی ہوا کرنا. ہاں افرائیت من اتخذ الہ ہوا. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ تم نہیں دیکھتے کہ یہ جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے، اپنا معبود بنا رکھا ہے، کہ جس طرح چاہے. ہر آدمی، ہر عورت آج اس فکر میں ہے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں، جو جی میں آئے ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. اگر دین بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے دین کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور رسول کا حکم نہیں دیکھتے، بلکہ ہم اپنی مرضی سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اور رسول کا راستہ نہیں دیکھتے. بہت کم لوگ الا ماشاءاللہ کہ وہ صحیح عقل رکھتے ہیں اور وہ ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں جو صحیح راستہ دکھانے والے ہیں. تو غرض یہ کہ خدا تعالیٰ اتنے مہربان ہیں اور اپنی رضا مندی کو موقوف کیا ہے، اپنی دوستی کو موقوف کیا ہے اس بات پر کہ کچھ کام نہیں کرنے ہیں. نفس کی وہ خواہشات، نفس کی وہ خواہشات جس سے خدا تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جو خلاف شریعت ہیں، بس ان پر جبر کر کے وہ کام نہیں کرنا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کام نہ کرو، آرام سے بیٹھو اور مزدوری لے لو. گناہ مت کرو، گناہ سے دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے، دونوں نقصان ہے. ہمارے اللہ اتنے مہربان، اتنے کریم مالک ہیں کہ کسی کام کو جو ہمارے لیے مفید ہوتا اللہ نے منع نہیں کیا، بلکہ اس کام کو ہمارے لیے فرض کر دیا. مثلاً آپس میں اتفاق، آپس میں بھائی چارہ رکھنا، آپس میں محبت رکھنا ہمارے دین کا بڑا حصہ ہے، فرض عین ہے. لیکن ہم لوگوں نے تفرق بازی میں، قومیت میں، صوبائیت میں اور دین کے اندر اختلاف کر کے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے. نتیجہ کیا ہوا کہ دشمن اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، مسلمان اور کچلے جا رہے ہیں اور پٹ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، اب ذرا ذرا سی بات پر تفرقہ مت کرو، رنگ اور نسل اور قومیت پر تعصب مت کرو کہ یہ فلانا ہے، یہ کوئی سندھی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سب بددینی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اس جاہلیت پر قائم رہا، تعصب پر قائم رہا، قومیت پر اور زبان رنگ کے نسل کا تعصب اس میں ہوا، بس وہ جاہلیت پہ مرا اور اس وہ کافر ہو کر مرا. جس کے اندر سے یہ میرے شیخ رحمہ اللہ کا تو باقاعدہ اس میں مضمون ہے کہ آپس میں یہ تفرق بازی اور تعصب جو ہے یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبان اور رنگ اور قومیت یہ سب چیزیں ہم نے پہچان کے لیے بنائی ہیں اور فضیلت کے لیے نہیں بنائی ہیں. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تو تم میں معزز اور مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تقوی والا غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مفید کام ہمیں منع نہیں فرمایا بلکہ اس کا حکم دیا ہے. اور ہر وہ چیز جو ہمارے لیے ضرر کا باعث بن سکتی ہے، نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اسی سے ہمیں بچنے کو فرمایا، اسی سے ہمیں منع فرمایا. شراب کے لیے کوئی ہے یہاں پر کہ وہ کہے کہ اچھی چیز ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. حرام بھی ہے اور اس کی خرابیاں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ شراب پینے کے بعد جو ہے انسان کہیں کا نہیں رہتا، عقل اس کی رخصت ہو جاتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص سے بت کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، اس نے انکار کیا کیونکہ بھائی تو کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. پھر اس سے جو ہے سود کے لیے کہا گیا، اس نے انکار کیا. اس سے زنا کے لیے کہا گیا، اس نے انکار کیا. اسی طرح مختلف گناہ کے لیے اس کو اصرار کیا گیا، اس نے انکار کیا کہ نہیں بھائی یہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں. اس سے پھر شراب پینے کے لیے کہا گیا، شراب پی لو. اس نے اس کو ہلکا جانا، ہلکا گناہ جانا. اس نے کہا کہ چلو شراب پی کے ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہلکا گناہ. اس نے شراب پی لیا اور شراب پینے کے بعد پھر سارے وہ کام کر بیٹھا کہ جو اس نے انکار کیا تھا، سارے ہی کام اس نے کر ڈالے. ایسی پوری چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام الخبائث ہے، کہ خباستوں کی جڑ ہے، گناہوں کی جڑ ہے یہ. شراب پینے سے عقل رخصت ہو جاتی ہے، ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی. تو اسی لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، اسی طرح سے چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل و غارت گری ہے اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم زبردستی ہے اور لین دین کے اندر دھوکے بازی ہے. کون ہے جو کہے گا کہ بھائی یہ چیزیں اچھی ہیں؟ تو انہی کاموں کو خدا تعالیٰ نے منع فرمایا تو کیا بجا کیا بتائیے؟ اچھا ہی کیا ہمارے لیے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ان سب طریقوں کو سیکھنے کے لیے اور ان سب طریقوں کو اپنے اندر لانے کے لیے، تقوی سے رہنے کے لیے، خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، خدا تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی رضا کامل کو حاصل کرنے کے لیے جو ہماری زندگی کا مقصود ہے اور ہم پر خدا تعالیٰ نے فرض کیا ہے، جان نہیں چھٹے گی. کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم تو نماز روزہ کر لیتے ہیں بس، اس سے آگے بڑھنا ہمارا کام نہیں ہے، تو اس کی جان پھنس جائے گی، مصیبت میں پھنس جائے گی. اسی لیے میں نے شروع میں میرے شیخ رحمہ اللہ کا یہ ملفوظ سنا دیا ہے کہ حضرت والا ہمارے رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ والا بننا فرض عین ہے، اور اللہ کو پائے بغیر جو دنیا سے چلا گیا وہ فاسق اور فاجر ہو کر جائے گا. اور فساق اور فجار کی کیا سزا ہوگی، کیا انجام ہوگا ان کا؟ ان کا انجام یہ ہوگا کہ بھائی خدا نہ خواستہ جہنم میں ڈالا جائے گا، وہاں پہ پٹائی ہوگی، صفائی ہوگی. اگر ایمان والا ہے تو جنت میں تو جائے گا لیکن پٹ کے، سزا بھگت کے. معلوم نہیں ایک ایک گناہ کی کتنے کتنے سو برس، کتنے کتنے ہزار برس سزا آئی ہے احادیث مبارکہ میں، اور کیسے دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے. اب وہ جنت جو ہے وہ پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے، وہاں گناہ گار نہیں رہے گا. تو اس کا کیا طریقہ ہوگا کہ یہاں مسلمانوں کو دوزخ کی ایک خاص جگہ میں، ایک خاص حالت میں رکھا جائے گا، اور وہاں ان کی پٹائی اور خدا نخواستہ آگ میں جلنا اپنے گناہوں کی وجہ سے بدنگاہی کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، کوئی اگر خدا نخواستہ چور ڈاکو ہے یا کسی کا حق مارا ہوا ہے، سب کا بدلہ خدا تعالیٰ وہاں لے کر اس کو پاک کریں گے، اس کے بعد پھر کہیں جنت میں جائیں گے. ہزاروں برس معلوم نہیں اگر اللہ نے پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. تو میرے دوستو ہمیں عقل سے سوچنا چاہیے کہ یہ اچھا ہے کہ ہم وہاں جا کے پٹیں اور سزا بھگتیں اور پھر اس کے بعد پاک صاف ہوں، ہاں یہ اچھا ہے، یا اس دنیا میں ہم پاک صاف ہو کر جائیں وہ اچھا ہے، تاکہ نہ تو ہماری وہاں پٹائی ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی نظر محبت اور نظر عنایت ہم کو حاصل ہو، ہے نا. ہاں کافر جب وہاں جائیں گے تو خدا تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں نظر رحمت سے. اور کافروں پر میرے شیخ نے فرمایا یہ عذاب دوزخ کے عذاب سے بڑا ہوا ہوگا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی ہے، اللهم انی اعوذ بکا من ان تصد عنی وجهک یوم القیامہ، کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی اس بات سے کہ آپ کی نگاہ کرم سے میں محروم ہو جاؤں. کافروں پر یہ دوزخ کے عذاب سے زیادہ بھاری ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہم کو نہ دیکھنا، ہم سے اعراض کرنا یا نظر ناراضگی سے دیکھنا، یہ دوزخ کے عذاب سے بھی بڑا ہوا ہے. ہاں یہ اس وقت معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی نظر رحمت کی کیسی دولت ہے، کیسی عنایت ہوتی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے اور اپنی رضا ہم سے ہماری تزکیہ کی حالت میں ملاقات ہو. خدا تعالیٰ تزکیہ کامل کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہوں. تو میرے دوستو یہ راستہ جو ہے صراط مستقیم وہ دائیں بائیں والا راستہ نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے. سیدھا اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اس کی ہدایت کے لیے خدا تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اولیاء اللہ کو بھیجنا منظور فرمایا ہماری ہدایت کے لیے. نبوت کا راستہ بند ہو چکا لیکن طریق نبوت جو ہے قیامت تک قائم رہے گا اولیاء اللہ کے ذریعے سے. ان لوگوں کو صراط مستقیم جو ہے اس کو دکھانے والے، اس کی ہدایت کرنے والے قیامت تک آتے رہیں گے، ہے نا. تو یہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ راستہ سیدھا راستہ، وہ راستہ جن لوگوں پر آپ نے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. اب یہ انعام کون سا انعام ہے؟ کون سا انعام ہے کہ جن کو بنگلے گاڑیاں عطا فرما دی، جن کو فیکٹریاں دے دی، جن کو مالوں کے انبار اور تجوریوں میں بھرے ہوئے ہیرے جواہرات موجود ہیں ان کے پاس، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر انعام فرمایا؟ عام طور پر تو یہی جہالت ہے مسلمانوں میں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کے پاس گاڑی اچھی ہو، جس کے پاس فیکٹری روزگار اچھا ہو، اچھے کپڑے پہنتا ہو، واہ بھائی ماشاء اللہ بڑا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ان کو بھائی. پر نوازا تو ہے لیکن یہ تو دیکھو ان کی حالت کیا ہے، کیا خدا رسول کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، کیا سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، کیا گناہوں سے بچنے والے ہیں کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو سمجھو کہ یہ راستہ انعام یافتہ لوگوں کا نہیں ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. دنیا کی حقیقت کیا مطلب ہے؟ صرف مٹی کا یہ گولا نہیں بلکہ اس میں سونے کی کانیں، اس کے جواہرات، اس کی حسین لڑکیاں، اس کے کور میں بریانیاں، اس کے پھل اور اس کے تمام نعمتیں، وہ ساری کی ساری، یہ سب ملا کر اگر اس کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتے ہیں، ایک گھونٹ بھی پانی دے دیتے ہیں. اتنی بے حقیقت چیز ہے یہ دنیا. تو اس کے لیے ہم کیوں خدا تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں؟ ہے میرے دوستوں، تو یہ تو خدا تعالیٰ نے کافروں کو دے رکھی ہے. کتنی دنیا دے رکھی ہے، کتنی ترقی ہے، کتنی چمک دمک ہے، کتنے مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سود پہ سود کھا کر انہوں نے اپنے سونے کے ذخیرے بڑھا لیے ہیں، پیٹرول کے ذخیرے بڑھا لیے ہیں، بہت ترقی ہے. لیکن خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ مال و دولت دے کر ان کے اوپر عذاب بڑھانے کا ایک بہانہ دے دیا ہے کہ ان کے اندر اور مست ہو جائیں، اور مست ہو جائیں تاکہ اور سرکشی کریں اور ہم ان کے اوپر قیامت کے دن دوہرا تہرا عذاب دیں گے.
ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں, اس کو استدراج کہتے ہیں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم اس کو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں مگر ان کو اس کا علم نہیں ہے. خفیہ طریقے سے ہم ان کو جو ہے دھکیل رہے ہیں سرکشی کی طرف. جاؤ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, کھاؤ لو پی لو تھوڑا سا مگر یاد رکھو کہ تم مجرم ہو. مجرموں کی طرح کھا رہے ہیں, منہ میں کباب ہے لیکن دل پر ان کے عذاب ہیں. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. ہاں ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی, ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. ہاں حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی شان عجیب ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ شکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, اور جب اس کو کوئی ناموافق حالت پیش آتی ہے, کوئی تنگی ترشی آ جاتی ہے, تو صبر کر کے اللہ تعالیٰ تک قرب حاصل کرتا ہے. ہاں ہے اسی طرح سے ممکن تیرے راہ سے گزرنا, کبھی دل کو صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا. فرمایا کہ جس طرح پرندے کے دو بازو ہوتے ہیں جس سے وہ اڑتا ہے, اگر ایک بازو کاٹ دیں پرندہ پھڑ پڑاتا رہے گا, اڑ نہیں سکے گا. تو اسی طرح سے مومن کو بھی خدا تعالیٰ نے اپنی ذات کو پانے کے لیے, اپنا راستہ طے کرنے کے لیے دو بازو دیے ہیں, ایک شکر کا بازو اور ایک صبر کا بازو ہے. تو شکر کریں نعمتوں پر, اور طریقہ کیا ہے کہ جو نعمتیں ہم کو حاصل ہیں ہر نعمت پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں, ہے نا. اور اپنے سے نیچے دیکھیں ہمیشہ کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے آج جس حال میں رکھا ہے, دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے نظر رکھیں گے تو شکر پیدا ہوگا, اور اگر اپنے سے اوپر دیکھا مالداروں کو دیکھا تو ناشکری پیدا ہوگی. اس لیے دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے پر نظر رکھو, اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. یہ مت سمجھو کہ اولیاء اللہ کا طبقہ الگ ہے, بس یہ آتے ہیں بیان کرتے ہیں, بڑا اچھا بیان ہے, بڑا فائدہ ہوا, ٹھیک ہے. ان جیسے بننے کی کوشش کرنا فرض ہے, ان جیسا بننا فرض ہے, ان سے آگے بھی بڑھ جانا فرض ہے میرے دوست, ان سے آگے بھی بڑھنے کی کوشش کرو. یہ نہیں ہے کہ طبقہ اور ہے وہ طبقہ اور ہے, نہیں, تمام انسانوں کو اللہ والا بننا فرض عین ہے, فرض عین. تو یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ نہیں ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے بڑے بڑے مالوں سے نوازا ہے, دولت سے نوازا ہے, نوکر چاکر ہیں, مگر یہ انعام یافتہ کون ہیں؟ اولئک علیہم, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ فرعون نہیں ہے انعام یافتہ, یہ قارون انعام یافتہ نہیں ہے, یہ تو خدا کے دشمن ہیں, خدا تعالیٰ کا غضب ان پر ہے. فرعون کو خدا تعالیٰ نے سمندر میں غرق کیا, کس حالت میں کہ مرتے مرتے اس کو خدا یاد آنے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے غیرت ایمانی سے اس کے منہ کے اندر کیچڑ ٹھونس دیا, کیچڑ ٹھونس دیا تاکہ یہ کہہ نہ سکے کہ خدا میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر, میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. کیچڑ ٹھونس دیا کیونکہ اس کا وقت ختم ہو چکا تھا. ایمان لانے کا ایک وقت ہوتا ہے, جب تک موت کا غرغرہ نہ آ جائے اس وقت تک توبہ کے دروازے خدا تعالیٰ مہربان کھولے رکھتے ہیں, لیکن جب وقت آ جاتا ہے, پروانہ آ جاتا ہے موت کا اور روح نکلنے لگتی ہے اور غرغرہ آ جاتا ہے, تب توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. توبہ کا دروازہ اس کا بند ہو چکا تھا, سزا اس کے لیے مقرر ہو چکی تھی, غرق ہونے لگا تھا, تب حضرت جبریل علیہ السلام نے غیرت ایمانی, جوش ایمانی کی وجہ سے اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس دیا کہ ظالم اب کچھ کہہ بھی نہ سکے. تو یہ فرعون اور حامان اور قارون جس کے خزانے سمیت وہ پھنس گیا زمین میں, خدا نے دسا دیا, کیا یہ انعام یافتہ لوگ ہیں؟ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین, جنہوں نے خدا کے راستے میں کیسے کیسے مجاہدات اٹھائے, فاقے بھی کیے, زخم بھی کھائے, مارے بھی کھائیں, تانے بھی سنے, دھکے بھی دیے گئے, قتل بھی کیے گئے, لیکن خدا کے راستے سے وہ نہیں ہٹے. اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, آگے فرماتے ہیں من النبیین کے بعد والصدیقین. صدیق نبوت کا آئینہ ہوتا ہے, اس کے اندر کمال اخلاق ہوتے ہیں, نبوت کے جیسے اخلاق ہوتے ہیں, نبوت کے جیسی شرافت ہوتی ہے, نبوت کے جیسا نمونہ ہوتا ہے. نبی نہیں ہوتا, نبوت کا آئینہ ہوتا ہے، نبی کا آئینہ ہوتا ہے، اس کے اخلاق، اس کا کردار اور اس کے تمام افعال و اقوال نبوت کے جیسے اس کی مثال ہوتے ہیں، اس کا نمونہ ہوتے ہیں. اور فرمایا میرے شیخ رحمہ اللہ نے کہ صدیق کی تعریف یہ ہے کہ اس کا قال اور حال برابر ہوتا ہے، اور صدیق کی تعریف یہ ہے جو اپنا ہر سانس اللہ تعالیٰ پر فدا کرتا ہے اور ایک سانس بھی اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرتا. یہ ہے صدیق کی تعریف جو میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمائی کہ صدیق وہ ہے جو اپنا ایک لمحہ بھی خدا تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ پر فدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان و یقین نصیب فرمائے. تھوڑی ہم ہمت کریں، کوشش کریں اور رابطہ اللہ والوں سے جوڑیں اور ان سے پوچھیں کس طرح فریاد کرتے ہیں، بتا دو قاعدہ اے اسیران قفص، میں نو گرفتاروں میں ہوں، کہ مجھ کو بھی ذرا بتا دیجئے، اللہ کا نام لینا سکھلا دیجئے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہم کو عطا ہو جائے. اس کی ہمت کیسے حاصل ہوتی ہے، یہ راستہ کیسے ہوتا ہے، اپنے نفس کا کچلا کیسے کیا جاتا ہے، یہ ہمیں بھی ذرا سکھا دیجئے. ہم نے پچھلے جمعے اعلان کیا تھا کہ ہمارے یہاں، بلکہ اس سے پچھلے جمعے، کہ ہم 40 دن لگا رہے ہیں وہاں اپنی خانقاہ میں، اپنے حجرے میں، اور جس سے جتنا وقت ہو سکے وہ وہاں آ کر لگائے. اور ہم نے چھوٹ بھی دی تھی کہ بھائی 40 دن نہیں لگا سکتے تو بھائی 30 دن، ایک مہینہ لگائے. ایک مہینہ نہیں لگا سکتے 20 دن لگائے، 20 نہیں لگا سکتے 10 روز لگا لے، 10 روز نہیں لگا سکتے تو بھائی 6 روزہ لگا لے. ہاں مولانا 6 روزہ لگا لے. اور جو 6 روزہ بھی نہیں لگا سکتا وہ چلو بھائی 1 دن رات لگا لے. ارے بھائی وہ بھی نہیں لگا سکتا تو کوئی 1 رات آ کر رہ لے. 1 رات نہیں آ سکتا تو 1 دن آ کر رہ لے. 1 دن نہیں آ کر رہ سکتا تو چند گھنٹے آ کر رہ لے. لیکن لانڈی میں سے تو کوئی چڑیا کا بچہ بھی نہیں آیا. چڑیا کا بچہ نہ بڑا، چڑیا کا بچہ بھی آگے جا کر نہیں. اب ایسے تو بھائی اللہ نہیں ملے گا ہم سے. نہ صحیح کسی اور اللہ والے سے تعلق کرو، اس کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرو. کوئی انعام یافتہ لوگ، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، ایسے لوگوں کی صحبت مضبوطی کے ساتھ اختیار کرنا، اس سے کام بنتا ہے. تو انعام یافتہ لوگ یہ ہیں، صدیقین اور شہداء اور صالحین، ہے نا. ان لوگوں سے ہمیں اللہ ملے گا. یہ ہے انعام یافتہ لوگ اور یہی ہیں سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ. اگر ان کے علاوہ کسی اور کی پیروی کی، جو انٹرنیٹ پر عجیب عجیب قسم کے بہودہ لوگ اور بدماش لوگوں نے داڑیاں رکھ رکھ کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، عجیب عجیب سوال جواب، ان میں بہت سے غیر مسلم بھی ہیں جو اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اب ہم نے کیا کیا ہے؟ کوئی تمیز نہیں. ہم نے اپنے بچوں کو بلا ملا کھٹکے جو ہے یہ موبائلوں کا عادی بنا دیا ہے. خود بھی لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم تو فلاں کو سنتے ہیں. کیوں فلاں کو سنتے ہیں؟ اس لیے کہ نفس کا مارنا مشکل لگتا ہے، خواہشات کا مارنا مشکل لگتا ہے. اس کا بیان اس لیے اچھا لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی پردے میں پردہ کوئی کیا چیز ہے، نعوذ باللہ، پرانی چیز، نقاب کوئی چیز نہیں ہے. ہاں بھائی ہمیں تو اس کا بیان بڑا اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ سب بدماشی کی باتیں سکھاتا ہے. گناہ سے بچنا تو ہمیں سکھاتا ہی نہیں، تو اس لیے ہمیں بھائی ہاں ایسے بھی کر لو، ایسے بھی کر لو، سب جائز ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ ملا لوگ، یہ علماء جو ہے ایسے سختی کرتے ہیں، اور یہ لوگ جاہل ہیں، نعوذ باللہ تعالی، کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں علماء اور اللہ والوں کے خلاف. تو ہاں بھائی ہمیں تو یہ پسند، وہ بڑی چٹپٹی تقریر، بڑی مزیدار تقریر کرتا ہے، بھائی ہم تو اسی کو سنتے ہیں، نعوذ باللہ تعالی من ذلک. تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ کہ یہ نبیین کا راستہ تو نہیں ہے، صدیقین کا راستہ تو نہیں ہے، اور یہ شہداء اور صالحین کا راستہ تو نہیں ہے. یہ تو راستہ کہیں اور لے جا رہا ہے، کسی اور طرف ہم کو لے جا رہا ہے نا. تو میرے دوست عزیزو، اللہ والوں کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. اور جو آیت میں نے تلاوت کی ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، یاد رکھو کہ پیٹ پالنا تو ضروری ہے بھائی، معاش کی فکر کرنا ضروری ہے. اور کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، حلال کمانا ایک فریضہ ہے اور فریضوں کے بعد. لیکن یہ کہ اس میں اتنا انہماک ہو جانا، اتنا زیادہ مشغول ہو جانا کہ دین سیکھنے کا موقع ہی نہیں ہے، کسی اللہ والے سے تعلق کرنے سے دوری ہے تو میرے دوست پھر یہ کمائی جو ہے یہ آپ کو جو ہے یہ خطرے والی کمائی ہے، یہ نقصان والی کمائی ہے. دنیا تو شاید بن جائے پر اس کی کوئی گارنٹی تو ہوتی نہیں. بعض لوگ بہت بہت محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. تو کرنا کیا ہے ہم کو کہ آپ محنت ضرور کریں، دنیا ضرور کمائیں، لیکن ساتھ میں اپنی آخرت کی تیاری جلدی جلدی کرتے رہیں. آخرت کو نہ بھولیں کیونکہ ایک نہ ایک دن تو آخر ہمیں یہاں سے جانا ہی ہے نا، پھر دوبارہ اٹھایا جانا ہے نا، پھر ہمیشہ وہاں رہنا ہے نا، فیصلہ ہمارے اعمال کا ہونا ہے نا. تو جب اگر ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تبھی تو ہم عیش و عشرت کی زندگی میں رہیں گے، اور خدا نخواستہ نیکیوں کا پلڑا ہمارا کمزور ہوگا تو پھر بھائی ہمارا ٹھکانا تو پھر برا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے حساب نہ لے، بے حساب مغفرت فرما دے ہماری. لیکن کام تو ہمیں کرنا پڑے گا نا. کوئی آدمی حدیث پاک میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تابع کر لیا، اللہ رسول کے تابع کر لیا، مفہوم ہے کہ اللہ رسول کے تابع کر لیا، اور جلدی جلدی اپنی آخرت کی تیاری میں مشغول رہا، آخرت کا ذخیرہ جمع کرتا رہا، آخرت کی کرنسی جمع کرتا رہا. اور والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، عاجز بیوقوف آدمی، نالائق آدمی کون ہے کہ جس نے اپنے نفس کو کی خواہشات کی پیروی کی، من اتبع نفسہ ہواہا، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی، اللہ رسول کا راستہ چھوڑے بیٹھا. اور اللہ رسول کا راستہ چھوڑے بیٹھنے میں سب سے بڑا اہم کردار صحبت کا ہے. ہاں بری صحبت میں رہے گا تو نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوگی، گناہوں ہی میں پڑا رہے گا، داڑھی رکھنے کی اس کو ہمت نہ ہوگی، ٹخنا کھولنے کی اس کو ہمت نہ ہوگی، آنکھ بچانے کی اس کو ہمت نہ ہوگی، دلوں کے اندر بھی بڑی بڑی بیماریاں اس کے رہیں گی. جب تک کہ نیک صحبت نہیں اختیار کرے گا وہ دل نہیں بنے گا. جو حدیث پاک میں نے اس کی پہلے اس کا مفہوم پورا کر لوں کہ فرماتے ہیں کہ عاجز یعنی بے وقوف آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کی، اور تمنا اللہ، اللہ سے بڑی بڑی تمنائیں رکھتا ہے. کام تو کیا نہیں، تمنا بڑی بڑی رکھنا یہ تو خدا تعالیٰ کے ساتھ بھیانک مذاق ہے. میرے دوستو ہم سب اس سے توبہ کریں اور کچھ کام کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائیں، اور سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، کسی کو اپنا راہبر، کسی کو اپنا مرشد بنائیں، اور جو آپ کو وہ تجویز دے، جو علاج آپ کو بتائے اس کی پابندی کریں، اور تھوڑی نفس کی خواہشات کا کچلا کریں، اور اس سے تعلق مضبوط رکھیں. تھوڑے ہی دن میں انشاءاللہ تعالی آپ کا دل جو ہے گلاب کی طرح کھل جائے گا، ہلکا پھلکا ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، پرسکون ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ خبردار فرماتے ہیں، میرے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ جو نازل فرمایا ہے اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ خبردار کانوں سے غفلت کی روح نکال کر میری بات کو سنو، خبردار ہو جاؤ، کانوں سے غفلت کی روح کو نکالو اور دل کے کانوں سے سنو، دل میں اتارو اس بات کو کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ ہی کی یاد سے. میرے شیخ فرماتے تھے یہاں ہی لگانا ضروری ہے کہ اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملے گا، کوئی اور چیز نہیں. اگر یہ ترجمہ کرے کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملے گا تو فرمایا ترجمہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ترجمہ یہ کرنا ضروری ہے کہ اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملے گا. اور آپ سوالات جانتے رہتے ہیں، ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یاد کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور دوسرا ان باتوں سے بچنا. اگر بچیں گے نہیں تو یاد کامل نہیں ہوگی، ناقص رہے گی. تلاوت کی، نماز پڑھی، ذکر اللہ کیا، اس کا نور جو حاصل ہوا گناہوں کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے گناہ کر دیا وہ نکال دیا، آنکھوں کا زنا کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا لعنت کی لے لی، جو عورت باپ بے پردہ پھرے گی تو اللہ کی لعنت کے سائے میں پھرے گی، سینکڑوں لوگ اس کو دیکھیں گے، ان کا بھی گناہ اس بے پردہ اور ایک اکیلی عورت کو آئے گا. ایک بے پردہ نکلی اور سینکڑوں نگاہیں تیر کی طرح اس پر پڑ رہی ہیں، جہاں سے جا رہی ہے گزرتی جا رہی ہے، اس پر بھی خدا تعالیٰ کی لعنت، وہ بھی خدا کی لعنت کے سائے میں آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا میں آ گئی. اور دوسرے لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ تو اپنا گناہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ گناہ کا سبب یہ عورت بنی تو ان کا گناہ بھی اس کو آیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور ہماری بچیوں کو ہمارے خواتین کو خدا تعالیٰ پورا پورا حیا والا شرعی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستو عزیزو, یہ گناہوں سے اگر ہم نہ بچیں تو جو نور ہم عبادات سے حاصل کرتے ہیں وہ سارے کا سارا نور ضائع ہو جائے گا. نور البشر ہے نا, بات سمجھ میں آ رہی ہے, تو سارا نور ضائع ہو جائے گا. جس طرح اوپر ٹنکی ہوتی ہے موٹر نیچے سے چلاتے ہیں, اب ٹنکی کے اندر اگر پانچ سوراخ بنے ہوئے ہیں, پانچ سوراخ, اور اس کے اوپر یا تو نل لگے ہوئے لیکن نل کھلے ہوئے ہیں, اب نیچے سے آپ نے موٹر کھول رکھا ہے اور آپ کا خیال ہے کہ بھائی پانی خوب جمع ہو گیا ہوگا, آدھا گھنٹہ موٹر چل گئی, آپ نے موٹر بند کر دی, اب جا کے نیچے نل کھولتے ہیں پانی نہیں, کیا بات ہے بھائی, کیا پریشانی, جا کے اوپر دوڑتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں تو پانچ نل تھے ٹنکی میں, پانچوں کھلے ہوئے ہیں اور سارا پانی بہ گیا. تو یہ ہے مثال ہماری عبادات کی کہ ہم نے عبادات کی موٹر چلائی لیکن وہ پانی محفوظ نہیں ہوا, وہ نور محفوظ نہیں ہوا, بلکہ ہماری یہ آنکھ کی ٹوٹی, آنکھ سے بدنگاہی بدنگاہی کر لی, ناک کی ٹوٹی کے ناک سے حسینوں کی خلوص ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت نامحرموں میں یا نامحرموں کے پاس سے خوشبو لگا کر گزرے تو ایسی ویسی ہے, ایسی ویسی. یہ نبوت کی شان کے خلاف تھا کہ آپ کی پاس زبان مبارک سے کوئی نازیب لفظ نکل جا, اس لیے آپ نے فرمایا ایسی ویسی. اور محدثین نے یہی فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بدکار عورت ہے, فاحشہ عورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل صدیم عطا فرمائے. اسی لیے میں بتاتا رہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کی تربیت میں خاص خیال رکھو کہ جب تک کہ ان کا نکاح نہ ہو جائے ان کو لپسٹک اور میک اپ اور خوشبو لگانا اور رنگ برنگے کپڑے پہن کر باہر نکلنا, جو ہوشیار ہو جاتی ہیں بچیاں اس سے بہت زیادہ احتیاط کرو, ان کو ہرگز نہ دو. ہاں جب نکاح ہو جائے تو وہ اپنے شوہر کے لیے جتنا چاہے بناؤ سنگار کریں, وہ ان کے لیے صدقہ ہے, وہ ان کے لیے ثواب کا باعث ہے, اور اس سے پہلے کرنا ان کے لیے بڑا خطرناک ہے. تو غرض بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یا اپنی آنکھ کی ٹوٹی کھول دی بدنگاہی کر ڈالی, یا ناک سے ان کی خوشبو سونگ لی, یا کان سے حسینوں کی نامحرموں کی باتیں سن لی, یا ان سے زبان سے ان سے بے تکلفی کی, یا دل میں ان کا خیال لے آئے, یا ہاتھ سے کسی کو چھوا نامحرم کو چھوا, یہ سب ہماری ٹوٹیاں ہیں, ٹوٹیاں ٹوٹیاں. اگر یہ کھلی رہیں گی, یہ آنکھ کھلی رہے گی نامحرموں کے لیے, یہ کان کھلے رہیں گے نامحرموں کے لیے, یہ زبان کھلی رہے گی نامحرموں سے بے تکلفی اور غیبت اور جھوٹ اور تانا گوئی کے لیے, تو یہ سارا نور جو ہم عبادات سے حاصل کرتے ہیں, بھلے ایک لاکھ چلے آپ لگائیں لیکن وہ سارا نور جو آپ جمع کریں گے خدا نہ خواستہ ان ٹوٹیوں سے وہ ضائع ہو جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قلب ہے قلب, ان تمام برائیوں کا جو مخزن ہے, جہاں سے یہ برائیاں برآمد ہوتی ہیں وہ یہ دل ہے. اگر دل بنا ہوا ہوا تو انشاءاللہ اس سے نیک اعمال صادر ہوں گے, جہاں کوئی نامحرم آئی سامنے آنکھ جھک جائے گی, خدا کے خوف سے جھک جائے گی کیونکہ دل بنا ہوا ہے, شرم و حیا سے جھک جائے گی کہ یہ میری ماں اور بیٹی سے بھی زیادہ مکرم ہے. کبھی اپنی بیٹی کو کوئی بری نظر سے دیکھنا پسند کرتا ہے کہ کوئی ہماری بیٹی کو بری نظر سے دیکھے؟ آپ بس چلے تو اس کی آنکھ نکال دوں گا, ہے نا. ایک بزرگ کا شعر میں نے پہلے بھی بتایا تھا, فرماتے ہیں کہ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب, بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب, اپنی بیٹی کا خیال آیا تو میں کام گیا, کہ میری بھی تو بیٹی ہے, یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, یہ کسی کی ماں ہے, یہ کسی کی پھوپھی ہے, کسی کی خالہ ہے, میں اس کو کیوں دیکھوں, میں اس کو کیوں دیکھوں, ہے نا. نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے, انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اللہ ناراض ہو جائے گا تو دل بنا ہوا ہوگا تو خدا کا خوف ہوگا, جہاں غیر مناسب موقع آئے گا آنکھ فوراً جھک جائے گی, جہاں غیر مناسب موقع آئے گا وہاں فوراً کان بند ہو جائے گا, کانوں میں انگلیاں رکھ لے گا یا پھر وہاں سے ہجوم لگا کے بھاگے گا. انی غائب الی ربی سیہدین, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نبی ایسے بھاگے کہ میں تو جاتا ہوں اپنے رب کی طرف, تن قریب ہدایت دینے والا ہے, میرا رب ہدایت دینے والا ہے, میں جاتا ہوں اس کی طرف. سامنے سے نامحرم آ رہے ہیں اور فوراً اپنا راستہ بدل لیا, راستہ بدل لیا. دل بنا ہوا ہوگا تو یہ عمل ہو جائے گا, جب دل نہیں بنا ہوا ہوگا تو کیا ہوگا, اذا فسدت فسدل جسد کلو، تمام جسم سے برے برے اعمال صادر ہوں گے، آنکھ بھی غلط جگہ اٹھے گی، کان بھی غلط بات سنے گی، زبان بھی غلط بات بولے گی، اور ہاتھ پیر سے بھی جہاں موقع ملے گا کسی کو ستا دے گا، کسی کو پریشان کر دے گا، گناہ کر ڈالے گا، کہیں چوری چکاری کر ڈالے گا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر دل بنا ہوا ہوگا تو اس سے اچھے اعمال صادر ہوں گے اور ہمارا اعمال صالحہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر دل نہ بنا ہوا ہوگا، اس میں فساد ہوگا، تو دل جو ہے تو پھر مخزن ہے، اور اس سے تمام دل جو ہے پورا سمجھو کہ کیپیٹل ہے، کیپیٹل بابو خلافہ، اور یہ سارے ہمارے سوبے ہیں، آنکھ کا صوبہ، یہ کان کا صوبہ، یہ ناک کا صوبہ، یہ زبان کا صوبہ، اور یہ ہاتھ پیر اور ساری چیزیں، یہ ہمارے جو ہے وہ صوبے ہیں، صوبے. تو کنٹرول کون کرتا ہے؟ دارو خلافہ. تو دارو خلافہ بنا ہوا ہوگا تو یہ سارے صوبے تابع رہیں گے، اور دارو خلافہ میں فساد ہوگا سارے صوبوں میں فساد ہوگا، آپس میں لڑیں گے، ہے نا. تو اس طرح سے دل کو بنانا چاہیے. خبردار ہونا ہے کہ اللہ وہی القلب، خبردار یہ ہے دل، اور دل بنانے کے لیے یہ محنت ہے کہ کسی مرشد سے دل بنوایا جاتا ہے. ہاں یہ بزرگ فرماتے ہیں کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. رگڑے کھانے کے لیے کون تیار ہے بتاؤ بھائی، کون تیار ہے؟ تو رگڑے ایسے ایسے ملیں گے کہ آپ یہاں آرام سے بیٹھے رہو، پیر اپنی گاڑی میں خود یہاں آپ کو کھانا پہنچانے آ جائے، بس آپ کو دین سکھانے آ جائے، آپ کو مفت میں دین دینے آ جائے، یہ رگڑا ہوا کوئی؟ رگڑا ہم نے کھایا وہاں سے یہاں تک ہم آئے، اور پھر جائیں گے پانچ گھنٹے رگڑا، رگڑا ہمارا لگ رہا ہے، آپ نتیا آدھا ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بہت سے لوگ بیٹھ کے پھر آپ نے چلے جانا ہے، خراٹوں تھوڑی دیر میں ہر شخص کے خراٹوں کی آواز گونج رہی ہوگی. رگڑا ایسے کھاتے ہیں بھائی، اگر آپ وہاں نہیں آ سکتے تو کم از کم اصلاحی خط و کتابت کرو، مشورہ کیا کرو. مشورہ تو کرنا چاہیے، مگر نہیں صاحب، بس بیان سنتے ہیں چلے جاتے ہیں، بیعت بھی ہو گئے لیکن کوئی یہ حالات کی اطلاع ہی نہیں ہے. ایسے کہاں اللہ ملتا ہے؟ یہ تو خوش فہمی ہے، یہ دھوکے میں رہنا ہے. ہم آپ کو صاف صاف کہتے ہیں، اگر آپ کو ہم سے فائدہ نہیں ہے تو آپ کوئی اور پیر لے لو، اور بھی اللہ والے ہیں دنیا کے اندر، کوئی میں اکیلا تو ہوں نہیں، میں تو اللہ والا ہوں بھی نہیں. ہاں میں اپنے شیخ کی اجازت سے دین کی بات بتلاتا ہوں، بس خادم سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اپنے شیخ کی تعلیمات آپ تک پہنچاؤں. تو لیکن یہاں سے تو بالکل جو ہے وہ ہوا چلتی ہی نہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اور جو ہے وہ کوئی اللہ ماشاء اللہ اکا دکا کوئی اصلاحی خط و کتابت ہے، اس کے علاوہ کوئی یہاں چھ سات برس ہم کو ہو گئے لیکن یہاں سے کوئی ہلتا نہیں ہے. اس طرح تو بھائی ہم آپ کو صاف صاف بتا رہے ہیں، اللہ نہیں ملے گا. کچھ کوشش کرنی چاہیے، کچھ آگے بڑھنا چاہیے، کچھ کام کر کے دکھانا چاہیے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، کتنا بھی مال جمع کر لو اور دس بیٹے ہوں، چھ بیٹے ہوں، اولاد ہوں، لیکن وہ کچھ فائدہ نہ دے گی، نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد فائدہ دے گی. نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، بلکہ اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی بھلا چنگا دل، بنا ہوا دل، صالح دل، اچھا دل، بہترین دل، حسین دل، تو یہ کام دے گا. تو اس دل کو بنانے کی محنت کرنی چاہیے، اور محنت کا طریقہ بتا دیا کہ گناہ سے دوری اختیار کرے، اور اسباب گناہ سے بھی بچے، اور جو ذکر شیخ بتائے اس ذکر کو پابندی سے کرے، اور سنتوں کا اہتمام کرے، سونے کی سنتیں یاد کریں. ابھی اگر میں کسی سے پوچھوں بھائی سونے کی سنتیں، تو شاید دو تین لوگ سنا دیں، باقی تو میرے خیال سے کسی کو نہیں معلوم ہوگی. اب پوچھتا ہوں تو مجمع کے اندر کسی کو شرمندہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس کو شرم آئے گی کہ بھائی ہمیں تو یاد نہیں. لیکن کتنی بری بات ہے، کتنے نقصان کی بات ہے کہ ہم سو جائیں جا کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ سے اس کو کرتے ہیں کہ جب صبح کو سب بیدار ہو کر اٹھتے ہیں تو فرمان اللہ سے عرض کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا. موت بھی نیند بھی موت کی ایک شکل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیند موت کا بھائی, تو موت کی ایک شکل ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کی رات میں روح قبض فرما لیتے ہیں, اور جن کو زندہ رکھنا مقصود ہوتا ہے ان کی روحیں ان کے جسم میں واپس پہنچا دیتے ہیں, تو وہ جاگ جاتا ہے, بیدار ہو جاتا ہے. اور جس کو واپس لوٹانا نہیں چاہتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں, روک لیتے ہیں. تو یہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ نہیں, کہ اللہ نے ہمیں سلایا لیکن ابھی ہمیں مزید مہلت دے دی, ہمیں زندہ رکھا کہ ہم کچھ نیک اعمال اور کر لیں, کچھ جنت کا ذخیرہ ہم اور کر لیں. اب فجر کی نماز پڑھیں گے, ذکر و اذکار کریں گے, نوافل پڑھیں گے, میرے بندوں کا اچھا رجسٹر جو ہے بھر جائے گا, نیکیوں سے بھر جائے. چلو پھر زندگی دے دیں. تعریف آپ کی اللہ کی, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا. اور حقیقت میں تو ہمیں سب کو انہیں کے پاس لوٹ کر جانا ہی ہے نا. پھر سماتے ہیں اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور یا الیک المصیر. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تیرے ہی نام پر میں جیتا ہوں اور تیرے ہی نام پر میں مرتا ہوں, یعنی سوتا ہوں. ابھی کرنا ہو یا تیری مائیت میں بیدار رہتا ہوں, زندہ ہوتا ہوں, تیری مائیت میں سوتا ہوں, ہے نا. ابھی کرنا ہو یا ابھی کا نموت وإليك النشور. اللهم بك أصبحنا, اللہ تیری مائیت میں صبح کرتا ہوں. کیا پیاری دعا ہے, کتنا مزہ ہے اللہ تعالیٰ کی مائیت میں ہم رہے. چھوٹے بچوں سے پوچھو کہ جب وہ اکیلا پھرتا ہے وہ کیسا ہے, اور اس کا باپ اس کو گود میں لے کے چلتا ہے تو اس کو کیا مزہ آتا ہے. تم اللہ کی رحمت کی گود میں رہ رہے ہیں گویا کہ. اللہم بکا اصبحنا, اللہ ہم آپ کی مائیت میں صبح کرتے ہیں. نبی کا ہم سوئینا, اور ہم آپ کی مائیت میں شام کرتے ہیں. اللہم بکا اصبحنا وبی کا ہم سینا, آپ کی مائیت میں بولا, آپ کی رحمت کی گود میں ہم جی رہے اور مر رہے ہیں. سبحان اللہ ہے. اب جو دعا یہ نہ پڑے گا اور اس کا مفہوم بھی نہ جانے گا, اس کی زندگی میں کیا مزہ ہوگا. اور جس نے دعا سیکھ لی اور اس کا مفہوم سمجھ لیا, اس کی زندگی میں کیا مزہ ہوگا. اللہم ابھی کا اصبحنا وبی کا ہم سینا وبی کا نحیا وبی کا نموت وإلیک المصیر. اللہ آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو ہم دنیا میں بھی جنت سے بڑھ کر مزہ آتا ہے اولیاء اللہ کو, کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص اور مائیت خاصہ ہر وقت حاصل رہتی ہے. ہاں, میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جنت افضل ہے, یا جنت ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے. خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. جنت کی نعمتیں اپنی جگہ, خوریں اپنی جگہ, دعوات اپنی جگہ, نعمتیں اپنی جگہ, لیکن ہے تو مخلوق. خدا تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ ازلی بھی ہیں, ابدی بھی ہیں. خدا تعالیٰ کی محبت کی شراب ازلی بھی ہے, ابدی بھی ہے. جنت میں وہ بات نہیں ہے جو خالق میں بات ہے بھائی. ایسی کروڑوں جنتیں خالق کن فیکون کے ذریعے بنا سکتے, کروڑوں جنتیں, ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. تو خدا تعالیٰ کی ذات جس کے دل میں ہوگی میرے دوستو, خالق جنت جس کے دل میں ہوگا, اس کے مزے کا عالم کیا پوچھتے ہم, ہے نا. اسی پر ہمارے حضرت کا شعر ہے کہ وہ کیا ہے, مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, مانا کہ میر ابھی مریں گے پھر عالم برزخ ہوگا, قبر کے معاملات ہیں, پھر برزخ ہوگا, پھر محشر ہوگا ہزاروں برس کا, اور پھر اس کے بعد کل صراط ہے. پھر کہیں جا کے اگر فیصلہ ہمارے حق میں اچھا ہو گیا, اللہ تعالیٰ اچھا ہی فرمائے, تب کہیں جا کے جنت ملے گی. تب جا کے آپ کو ہم کہیں گے کہ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, کہ اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا. تب جا کے کہیں گے نا. لیکن اگر ہم یہاں اپنے دل پر محنت کر لیں اور خدا تعالیٰ کی معیت کو اپنے ساتھ لے لیں, جو کہ اولیاء کرام کے ساتھ ہوتی ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو وہ جیتے ہیں کہ نہ تو ان کو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوتا ہے. اگر ہم اپنے دل کو ایسا بنا لیں, اولیاء جیسا دل بنا لیں, اس راستے پر ہم چل پڑیں, تو ہم خدا تعالیٰ کی خاص معیت میں زندگی گزاریں گے. اور اسی معیت کو فرمایا ہے کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. دل میں اللہ آ گیا, جنت کا خالق آ گیا میرے دوستو. فرمایا کہ وہ شاہ ہے دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. دونوں جہاں سے بڑھ کے مزہ آنا لازم ہے لازم, اس لیے کہ اگر برابر ہو گیا تو اللہ اور مخلوق برابر ہو جائے گی. جبکہ اللہ خالق ہے اور جنت مخلوق ہے, مزہ مخلوق ہے, مزہ کیا بیچتا ہے اللہ کی میت کے سامنے. سبحان اللہ وبحمدہ. خدا تعالی ہم سب کو اپنا دل بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور گناہوں سے سختی سے اجتناب کرنا. داڑھی کاٹنا مردوں کے لیے حرام ہے جب تک کہ ایک مٹھی نہ ہو جائے. تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے. لوگ بازو جب میں کہتا ہوں تو اپنے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس کی داڑھی کتنی ہے. یہ بڑی بری بات ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں جس کے داڑھی نہیں ہے اس کی حقارت ہے, اور کسی مسلمان کی حقارت کرنا حرام ہے. اپنے گریبان میں منہ ڈالو, اپنے عیبوں کو دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مبارک ہو اس کو جس کو اپنے عیبوں کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے عیب کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. اپنے عیبوں کو ہم دیکھیں, دوسروں کو ہم کیا دیکھتے ہیں. آج ہماری داڑھی ہے, ممکن ہے کہ کل ہماری داڑھی نہ رہے, دین پر استقامت نہ رہے, داڑھی کاٹنا شروع کر دیں, مروب ہو جائیں. خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہیں سب کے کھلو. اور کیا معلوم کہ جس نے آج داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے کل اس کو خدا اور رسول کی محبت دل میں آ جائے. محبت کی کمی ہے نا, اتباع نہیں ہوتی محبت کی کمی کی وجہ سے. قلت محبت اس کا سبب ہوتی ہے. اب آتا رہتا ہے, آہستہ آہستہ بیان سنتا رہتا ہے, اللہ والوں کی صحبت میں آتا رہتا ہے, دل بنتا رہتا ہے, محبت آتی رہتی ہے آتی رہتی ہے. اچانک جو ہے وہ جیسے مرغی کے انڈا جو ہے وہ 21 دن مرغی کی صحبت میں رہتا ہے نا. 21 دن کے بعد مرغی سہتی ہے اس کو 21 دن, 21 دن 22 دن اس میں سے بچہ نکل آتا ہے. اور کیسے نکلتا ہے, مرغی انڈے کو نہیں توڑتی بلکہ چوہا جو ہے خود اندر سے اس کو توڑ کے باہر نکل جاتا ہے. مارا جو ایک ہاتھ گریبا نہیں رہا, اور مارا جو ایک ہاتھ پرندہ نہیں رہا, مارا جو ایک ہاتھ گریبا نہیں رہا, کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا. ایک آہ کھینچی اللہ والے ہو گئے کہ یا اللہ 50 برس ہو گئے, 60 برس ہو گئے, بڈھے ہو گئے, سفید بال ہو گئے, ابھی بھی جو ہے ہمارے داڑھی نہیں آئی تھی. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کلیجا تھام لو یارو کہ ہم فریاد کرتے ہیں, ہم داڑھی رکھتے ہیں. کیا معلوم کہ کل ابھی اس کی دل میں ارادہ ہو گیا ہو کہ اب آئندہ میں داڑھی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جب تک ایک مٹھی نہ ہو جائے. ہمارے کی ہمیں کسی کے دل کی کیا خبر ہے. اس لیے بھائی مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا حرام ہے. کچھ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے. کافر سے بعض اوقات مسلمان ہو جاتا ہے, اللہ والا ہو جاتا ہے, بیڑا اس کا پار ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات مسلمان خدا نخواستہ مرتد اور کافر ہو کر مر جاتا ہے. یہ تو ڈرنے کی چیز ہے, ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے. اگر داڑھی ہے ہماری ایک مٹھی تو بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کی توفیق ہے کہ ہم نے داڑھی رکھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے پورا کر دیا ہے, اور آپ کی نافرمانی سے ہم بچ گئے ہیں. آپ کے حوض پر آنے کے ہم صورت شکل دکھانے کے کچھ قابل تو ہو گئے ہیں. تو میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ میری جیسی میری شکل میں کیا خرابی تھی کہ تم نے داڑھی نہیں رکھی, میری شکل نہیں بنائی. دعوے تو تم بہت کرتے تھے, اس پر رسول کے نعرے لگاتے تھے, نعتیں ہماری سنتے تھے, آنسو بھی بہاتے تھے, لیکن عمل میں تم بالکل فیل تھے. ہمارے جیسی شکل کیوں نہیں بنائی, ہمارے پاس کیا جواب ہوگا. ایک بزرگ تو یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے تو ہمارے ایسے ہے نہیں, تصویر ظاہر ہم نے بنا لیا ہے کہ آپ کے پیالوں جیسا تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اللہ باطن ویسا نہیں بنا سکا, لیکن اختیار میں یہ تھا. باطن تو آپ کے اختیار میں تھا, کوشش تو میں نے کی لیکن جیسا تیسا بن سکا. لیکن اللہ یہ اختیاری کام تو ہم کر کے آئے ہیں, آپ کے نبی جیسی ہم صورت شکل بنا کے آئے ہیں. دخنے ہمارا کھلا رہتا ہے اور داڑھی ہماری پوری ہے, سر پر انگریزی بال نہ ہو, انگریزوں جیسے بال, بندروں جیسے بال آج کل بنا دیتے ہیں, بچوں کو یہاں سے صاف کر دی. کیا بات ہے کہ بھائی اسکول والے نہیں کر, نہیں اجازت دیتے. بتائیے, بندروں جیسی, جانوروں جیسی شکلیں بنانا ہمیں منظور ہے, ہمیں اچھے لگتے ہیں, تو ہمیں ہم اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ ہمیں جانوروں کی اور کافروں کی, یہود و نصارے کی نقل ہم اس کو پسند کر رہے ہیں. اچھا, یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. آپ کا بچہ بندر جیسا بنا ہوا ہے اور ہماری عقلیں ٹیڑھی ہو رہی ہیں, ہماری عقل میں فطور آ چکا ہے کہ ہم جو ہے ان شکلوں کو اور پتلون قمیض کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا اسمارٹ لگ رہا ہے بچہ. تو یہ ہماری عقل کا فطور ہے. خدا تعالی ہم سب کو غیروں کی نقالی سے بہت بچائے, غیروں کی رسومات اور شادی بیاہ میں اور غم و غمی کی رسومات میں ہندوؤں اور یہود و نصارہ کی نقالی ہم لوگ بہت کرتے ہیں, اس کی دیکھا دیکھی اس کی دیکھ. خدا کے دشمنوں کی نقالی کرنے والا انہی کے راستے پر چل جائے گا. من تشبہ بقوم فہو منہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی شباہت کی وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا. پھر اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پناہ میں رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دل بنانے کی, محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سنتوں کا بھائی خوب اہتمام کریں, مسواک کی سنت کا خوب اہتمام کریں, اور اسی طرح سے سونے کی اور جاگنے کی جو سنتیں ہیں, تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں, کتابیں یہاں تقسیم ہو چکی ہیں, ان کتابوں کو غور سے پڑھیں. ایک سنت اگر ایک دن میں بھی یاد کر لیں تو چند مہینے کے اندر پوری کتاب انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے, زیادہ دعائیں بھی نہیں ہیں اس میں, زیادہ تر افعال ہے. یعنی کہ آپ کرتا پہننے تو دائیں ہاتھ میں پہلے ڈال لیں, بس اتنا ہی تو یاد کرنا ہے کہ بھائی دانا پہلے ڈالنا ہے بایاں بعد میں ڈالنا ہے. تو یہ کون سا مشکل کام ہے. دعائیں تو اس میں بہت تھوڑی سی لکھی ہوئی ہیں. تو جو یہ کتاب یہاں تقسیم ہوئی ہے اس پر پکا ارادہ کریں کہ بھائی ہم ہر سنت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. اب یہ زبانی زبانی وعدہ نہ ہو, گھر جا کر میں کہتا ہوں کہ ایک موقع کی ایک سنت کو اگر ہم ایک دن میں اپنا ساتھ بیٹھ جائیں گھر والے کہ بھائی آؤ ہم سنتوں کا مذاکرہ کر لیں, کتاب لے کر ایک موقع کی سنت سنا دی, بس دو تین منٹ کا کام ہے. تو ایک دوسرے کو یاد بھی ہو جائے گی اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا دیں. اگر بڑا ہے تو اس کو چھوٹا بتا سکتا ہے لیکن الگ سے بتائیں کہ ابا آپ سے یہ سنت آج چھوٹ گئی ہے, آپ یہ سنت ادا نہیں کی. بتا سکتا ہے, دین میں کوئی شرم نہیں ہے. بڑا ہے تو بچے کو نرمی سے سمجھاتے کہ بیٹا آج آپ نے یہ سنت نہیں کی, کیا بات ہے, ہے نا. تو اس طرح سے پیار محبت اور نرمی کے ساتھ میاں بیوی ہیں تو ماں باپ ہیں تو اس طرح سے ایک دوسرے کو ہم یاد دہانی کرائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس میں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پر ہم عمل کریں گے. سنتوں کا اہتمام اور ذکر اللہ کی جو چار تجزیات ہم نے بتائی ہوئی ہیں اس کی سب کو اجازت ہے, سوائے اس شخص کے کہ جو بیمار ہے یا اس کے سر میں درد رہتا ہے یا اس کو کوئی سر میں بوجھ معلوم ہوتا ہے وہ ہم سے مشورہ کر لے. تو یہ چاروں تجزیات کا اہتمام کریں, اور ایک وقت میں چاروں تجزیے کرنا ضروری نہیں ہے, دو ایک وقت میں کر لیں, دو ایک وقت میں کر لیں, تھوڑی سی تلاوت درمیان میں کر لیں. اور بار بار کہتا ہوں کہ بھائی اپنے قرآن پاک کو تجوید کو درست کریں, مگر کسی نے آج تک مجھے یہاں ایک شخص نے بھی مجھے آج تک نہیں بتایا. مجھے چھ برس ہو گئے کہ بھائی ہم نے قاری صاحب کو یا کسی تجوید کے ماہر کو ہم نے قرآن پاک سنا دیا اور انہوں نے ہمیں اطمینان بخش تسلی دیے کہ ہاں آپ کا قرآن صحیح. ایک آدمی بھی آج تک مجھے یہاں کسی نے اطلاع نہیں دی ہے کہ بھائی ہم نے سنا دیا ہے قاری صاحب کو, تو ایسے کیسے بھائی اللہ کا راستہ طے ہوگا. تو یہ تو سوچو کہ کل قیامت کے دن ہم پھر کیا کریں گے, وہ عمل کا دن نہیں ہے, عمل کا دن یہ ہے. پھر ہم وہاں جا کے کیا کریں گے. ابھی جو ہے فرماتے ہیں ایک بزرگ کے ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ ابھی گرا نہیں جو اٹھ کر سفل گیا. ابھی اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے جتنی, اس کو کام میں لائیں, قرآن پاک کی تجوید کو درست کریں. قاری جلیل صاحب ہے یہاں اور بھی حضرات ہیں یہاں, جس کو جس وقت فرصت ہو ان کو پانچ دس منٹ اپنا قرآن شریف سنا کر صحیح کر لیا کریں. تو اس میں کیا مشکل ہے بھائی, کیا ہم آخرت کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اتنا بھی کام نہیں کر سکتے. کلام اللہ شریف کو صحیح پڑھنا یہ کتنا ضروری ہے اور اس کو غلط پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے, مگر ہم آرام سے اس جرم کو کیے بیٹھے رہتے ہیں. ستر ستر برس ہو گئے قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا, کتنی بری بات ہے. نماز کیسے ہم پڑھیں گے پھر, ذرا یہ بھی تو ہم سوچیں کہ نماز لے ہم کہ ہماری نماز کیسی ہوگی. تو میرے دوستو قرآن پاک کی تجوید کو درست کرنا ہے اور ذکر اللہ کا اہتمام کرنا ہے اور داڑھی کو ایک مٹھی تینوں طرف سے بڑھانا ہے. ہمت کریں انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوتا, لوگ عزت کرتے ہیں، یہ صرف شیطان ڈراتا ہے کہ تم کو لوگ کیا کہیں گے، تم کیسے لگو گے، ایسے ویسے لگو گے. میں کہتا ہوں داڑھی کو چھوڑ دو اور آئینہ بھی روزانہ مت دیکھو کہ ہم کیسے لگ رہے، ورنہ شیطان پٹو پڑائے گا. کیونکہ ابھی ہمارا وہ دل بنا نہیں، ہمارا ابھی وہ آنکھیں بنے نہیں، ہم کو اچھی چیز بری معلوم ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاص کوئی بری ہوگی. میرے شیخ فرماتے تھے سب سے بڑے پیارے اللہ ہیں، اور اسی کا سب سے بڑے پیارا نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کوئی پیارا اپنے پیارے کو بری حالت میں دیکھنا پسند کرتا ہے؟ پھر داڑھی میں برائی نہیں، برائی ہمارے دل میں ہے، ٹیڑھاپن ہمارے دل میں ہے، ٹیڑھاپن ہماری آنکھوں میں ہے، فطور ہماری آنکھوں میں ہے کہ ہم اچھی چیز کو برا سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے اور تمام نامحرموں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چاند جب آ گئے وہ سامنے، نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. میرے شیخ کو آنکھیں جھکا کے فرماتے تھے جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے اور جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. اب دیکھ لو جہاں جائز ہے وہاں دیکھو، جہاں ناجائز ہے وہاں ہلکی مت دیکھو. میرے شیخ فرماتے تھے مر جاؤ مگر خدا تعالیٰ کو ناراض نہ کرو، سستا سودا ہے، سستا سودا ہے. جان دی ہوئی انہیں کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان ہمیں دی لیکن ہم کیا کہتے ہیں، بس زبانی زبانی باتیں. نگاہ کی حفاظت ہونی چاہیے عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی. جو نام ہے رشتے ہم بتا چکے ہیں، نگاہ کی حفاظت ہو اور ہماری بچیاں شرعی پردہ خوب ہمت کے ساتھ کریں، خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش کرنے کی فکر کریں، شرعی پردہ کریں، حیا کے ساتھ رہیں. اور تیسرا کام کہ مردوں کے لیے جو ہے تخلے کا کھولنا یہ فرض ہے، واجب ہے کہ تخنا کھلا رہے، جب چل رہے ہوں جب کھڑے ہوئے ہوں. ان دو حالتوں میں کسی وقت بھی تخنا ڈھکنا نہیں چاہیے، حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پارسل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جتنا حصہ تخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا وہ جہنم میں جلے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ لا یحب المسبل، اللہ تعالیٰ تخنا ڈھانکنے والے کو، چادر لٹکانے، ازار لٹکانے والے کو محبوب نہیں رکھتے، محبت نہیں فرماتے. اس سے ذرا سے فیل کی وجہ سے اللہ کی محبت سے محروم ہو جانا کہاں کی عقل مندی ہے نا. اور دل کی بھی ہم حفاظت کریں کہ دل کے اندر بھی ہم نہ محرموں کے خیالات اور گندے خیالات نہ لائیں. جان بوجھ کر لانا منع ہے، اگر آ جائے تو اس کا علاج بتا دیا. آمنت باللہ و رسولی، یہ مختصر سی دعا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ یہ پڑھتے ہی شیطان کے اوپر یہ جملے، یہ کلمہ ڈی ڈی ٹی کا کام کرتا ہے. ڈی ڈی ٹی جیسے ایک کیمیکل ہوتا ہے، وہ جراثیم کچھ ایسا جراثیم مارتا ہے، بالکل مار دیتا ہے، ایسا خطرناک زہر ہے وہ. تو شیطان کے لیے یہ ڈی ڈی ٹی کا کام کرتا ہے. آمنت باللہ و رسولی، یہ جملہ کرو جب برے وسوسے آئے، تھوڑا سا ولد بھی کر لو اس کا. اور علاج عمل یہ ہے کہ بھائی اپنے آپ کو کسی جائز کام میں مشغول کر لو، نہ تو ان خیالات کو توجہ دو اور نہ ان کو بھگانے کی کوشش کرو. یہ بھی اگر بھگانے کی بھی کوشش کرو گے تو اور چپکیں گے. ان کو جواب بھی مت دو کیونکہ شیطان کی طرف سے ہے. جب تم بالکل ان کی طرف توجہ نہیں دو گے، آنے میں جتنے آنے اور اپنا زبان سے آمنت باللہ و رسولی پڑھتے رہو، تو انشاءاللہ اس شیطان دیکھے گا کہ میری تو بزنس فیل ہو رہی ہے، میں تو وسائل ڈال رہا ہوں لیکن ظالم تو کوئی توجہ ہی نہیں ہے. یہاں تو ہمارے تو کوئی گاہک ہی نہیں بن رہا ہے، چلو کہیں اور چلو نکل جائے گا، ایک دن آئے گا وسائل سے جان چھوٹ جائے گی. تو دل کو بھی ہم اپنے بچا کے رکھیں، کسی جائز کام میں ہم مشغول ہو جائیں، وضو کریں، نماز پڑھ لیں، نفل کا وقت ہو تو نفل پڑھ لیں، اور نہیں تو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جائیں یا اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائیں، بچوں سے بات چیت کرنی شروع کر دیں. ہزاروں جائز اور مباح مشاغل ہیں، ان میں سے کسی کو ہم اختیار کریں. گھر کا کوئی کام کاج کر لیں، نیک دوستوں میں بیٹھ جائیں، تبلیغی جماعت کے دوستوں میں بیٹھ جائیں، تاکہ پھر جو گندے خیالات ہیں وہ خود بخود چلے جائیں گے. توجہ مت دیں، پریشان مت ہوں، بس یہ علاج ہے دل کو پاس صاف رکھنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک عمل جو ہے وہ یہ کر لیا کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد، جس نماز کے بعد سنت موقعہ ہے تو پہلے سنت موقعہ کو پڑھ لینا چاہیے، اس کے بعد جو ذکر اذکار ہے وہ کریں. تو دس دس مرتبہ کم از کم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تین کلمے ہم کہہ لیا کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. بعض لوگ 33 پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کم از کم 10 دفعہ یہ ہم معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد، جس نماز کے بعد سنت موقعہ نہیں ہے جیسے فجر کی نماز، اس کے فوراً بعد پڑھ لیں، اور جس نماز کے بعد سنت موقع ہے جیسے ظہر کی نماز کے بعد سنت موقع ہے، تو پہلے سنت موقع ادا کر کے پھر یہ 10 مرتبہ تینوں کلمے کہہ لیا کریں. اور رات کو سوتے وقت ضرور ایک تسبیح فاطمہ 33 اور 34، سبحان اللہ الحمدللہ 33 اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں سے کون شخص ہے جو روزانہ 2500 نیکیاں کرے؟ صحابہ نے تعجب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نیکیاں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ 10 دفعہ نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ لیا کرو. یہ اس طرح سے 10 جو ہے یہ 30 ہو گئے، اور 30 کے ہمیں کتنے ملیں گے؟ کتنے ملیں گے؟ 10 گنا زیادہ کا وعدہ ہے، کم سے کم 10 گنا زیادہ. تو یہ کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 30 کو 10 سے ضرب دو 300 ہے نا. پھر اس طرح سے ہماری ہر 5 نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد ہماری کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 1500 نیکیاں ہو گئیں کہ نہیں؟ اور پھر رات کو سوتے وقت ہم نے 100 مرتبہ یہ کلمات کل ملا کے کہہ لیے، اس کو 10 سے ضرب دو کتنے ہو گئے؟ 1000. تو یہ روزانہ جو ہے 2500 نیکیاں ہو گئے. فرمایا تم میں سے کون ہے جو روزانہ 2500 گنا کرتا ہے؟ صحابہ نے تعجب کیا کہ 2500 گنا کون کرتا ہوگا، ایسا کون پاپی ہے؟ اتنا بھی ہم وہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ اگر تم یہ 2500 نیکیاں کما لو گے تو تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا، بھاری رہے گا. تو یہ عمل کریں گے انشاءاللہ کہ نماز سے اٹھنے سے پہلے جو ہے 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ لیا کریں، اور رات کو 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، تو انشاءاللہ ہماری روزانہ یہ 2500 نیکیاں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو کچھ ہم نے عرض کر دیا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، مجھے بھی سب دوستوں کو سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، آج پوری امت پریشان ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے. اللہ ہماری شامت عمل سے ہم پر حکمران بھی ایسے مسلط ہو گئے، ہماری ہی شامت عمل ہے، ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف بھی فرما دے اور اس کی تلافی بھی فرما دے، اور اے اللہ آئندہ گناہوں سے پاک والی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما، ہم کو بھی، ہماری اولاد کو بھی، اور ہمارے تمام رشتہ داروں کو، قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ اپنی مہربانی سے جذب فرما دے. یا الہ العالمین ہم سب کو جذب فرما لے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، ہماری اولادوں کو جذب فرما لے، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی جذب فرما لے، اور اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ اے مہربان مولا، اے کریم مولا، اے اللہ ہم آپ کی رحمت خاصہ سے، آپ کی رحمت خاصہ کے طالب ہیں، آپ کی مشیت خاصہ سے، آپ کی مشیت خاصہ اور آپ کے فضل خاص سے، آپ کے فضل خاص اور آپ کے کرم خاص سے اللہ آپ کا کرم خاص مانگتے ہیں. اے اللہ ہم پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما, اپنی رحمتوں کی بارش فرما, برکتوں کی بارش فرما, گناہوں سے پاک والی زندگی ہمیں عطا فرما, نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما. اے اللہ گناہوں کی ظلمت سے اور غلاظت سے اللہ ہر دل کو ہر گھر کو پاک فرما. اللہ ان موبائلوں کے فتنے سے ہماری ہماری نسلوں کی حفاظت فرما, کیبلوں کے فتنے سے ہماری ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ گھر جہنم بن رہے ہیں مگر ہمیں عقل نہیں آتی, اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما. اے اللہ ہر فتنے سے انتہائی دوری نصیب فرما. اے اللہ اپنی ذات عالی کا قرب نصیب فرما. اللہ اپنی تجلیات کا مزہ ہم کو چکھا دے. اے اللہ اپنے جمال کا مزہ ہم کو چکھا دے. اے اللہ اپنے قرب کا مزہ ہم کو چکھا دے. اے اللہ تاکہ پھر ہم اس مٹی پر جو ہے اے اللہ ہم نہ مرے. اے اللہ ہمیں ایسا مزہ اور ایسا قرب اپنا عطا فرما دے کہ ہم آپ پر جان دینے کو تیار ہو جائیں, اپنا ہر لمحہ آپ پر فدا کریں اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ ہم سب کو اپنے تزکیہ کرانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی اصلاح کامل کی توفیق عطا فرما. فکر عطا فرما دے, فکر آخرت عطا فرما دے. اے اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما, اپنی محبت اور معرفت ہم سب کو نصیب فرما. اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما, جو مسائل ہیں اللہ ان مسائل کا حل فرما دے, ہر مشکل کو آسان فرما دے, ہر الجھن کی سلجھن عطا فرما دے. اے اللہ تنگی کو بدل دے فراقی سے, مصیبت کو بدل دے عافیت سے, غموں کو بدل دے خوشی سے, اور اللہ بے روزگاری اور بے برکتی کو بدل دے برکتوں سے. اے اللہ ہمارے روزگار میں برکت عطا فرما, اللہ ہمارے معاش میں برکت عطا فرما. اے اللہ یہاں پر جو بھائی بہن اس کے دل میں جو بھی جائز مقصد ہو, اے اللہ اپنے فضل سے اس کے مقاصد میں اس کو بامراد فرما, تمام نیک مقاصد میں بامراد فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. جتنے بڑے چھوٹے بچے سب بیمار ہیں اور بیماریوں کی وبا پھیلی ہوئی ہے, اے اللہ یہ سب آپ ہی کی طرف سے حالات آتے ہیں. اے اللہ ہم پر فضل فرما دے, اللہ ہم پر آسانی فرما دے. اگرچہ یہ سب حالات ہمارے لیے مفید ہیں, بلا شبہ مفید ہیں, اور ہم اسی کے نہیں بلکہ اس سے بدتر حالات کے لائق ہیں, مگر اللہ آپ ہم پر فضل فرما دے. ہم نالائقی کا اپنے اعتراف کرتے ہیں, اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر سے وباؤں اور بلاؤں کو اٹھا لے, اور اللہ ہم سب کو عافیت اور راحت کے ساتھ جینا نصیب فرما. اے اللہ تمام علماء کرام کی اے اللہ حفاظت فرما, اور تمام مدارس دینیہ خدمات دینیہ کے لیے جو بھی ادارے ہیں جہاں جہاں دین کی محنت ہو رہی ہے, ان محنت کرنے والوں کی حفاظت فرما اور ان کی مدد اور نصرت فرما. جگہ جگہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما, اور ہم سب کو اللہ ذلت و رسوائی اور پٹائی سے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حفاظت فرما. اللہ اپنا فضل خاص فرما دے. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا میرے اللہ اپنے نئے کریم مولا آپ, وہ بھی ہمیں عطا فرما دے اپنی مہربانی سے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد لله رب العالمين, صلى الله على النبي. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.